السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ آل عمران کا مطالعہ مکمل ہوا. اب ایک اور طویل مدنی سورہ سورۃ النساء کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. نساء عربی میں عورتوں کو کہا جاتا ہے. عورتیں اچھی طرح سنیں، قرآن کریم میں کسی سورت کا نام الرجال نہیں ہے، رجال مردوں کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں کسی سورت کا نام الرجال نہیں ہے، ہے تو النساء ہے. تو اللہ دین میں بلکہ قرآن حکیم میں اللہ اپنی بندیوں کو بھی اہمیت دیتا ہے. النساء ترجمہ عورتیں، یعنی اس صورتوں میں اس صورت میں عورتوں کے حوالے سے بھی رہنمائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اور جو زیادتیاں زمانے جاہلیت میں ہو جاتی تھی ان کے ساتھ اور آج کے بھی جاہل کرتے ہیں، ان کے حوالے سے رہنمائی عطا ہوئی. سورہ نساء طویل مدنی صورت ہے، 24 رکوع ہیں، 176 آیات ہیں، اور اس میں تین طرح کے گروہوں کے متعلق گفتگو رہے گی. سچے پکے ایمان والوں سے بھی مخاطبت ہے، ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین کا تذکرہ بھی ہے، اور اہل کتاب کے حوالے سے بھی رہنمائی آئے گی. اور منافقین کے بارے میں خاص سے ان کے پول کھولے گئے ہیں، اور ان پر جو چند باتیں بھاری تھیں تفصیل آئے گی. اطاعت رسول، اللہ کی راہ میں قتال، اللہ کی راہ میں انفاق اور ہجرت، یہ ان پر بھاری تھا، اس کا بھی تذکرہ آئے گا. تو سچے ایمان والوں سے بھی خطاب، منافقین کے بارے میں بھی گفتگو، اور اہل کتاب کے حوالے سے بھی رہنمائی سورہ نساء میں آئے گی. اس کی جو پہلی 43 آیات ہیں، 43 آیات، ان میں معاشرتی ہدایات کے ذیل میں عورتوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں، مہر کے بارے میں، اور زوجین کے تعلق اور رویوں کے بارے میں بڑی اہم ہدایات عطا کی گئی ہیں. اور انہی 43 آیات میں کچھ احکامات بھی آ جائیں گے جن کا ہم بعد میں انشاءاللہ تعالی مطالعہ کریں گے. تو پہلی 43 آیات میں معاشرتی ہدایات بھی ہیں، اور اجتماعی معاملات زندگی سے متعلق بھی کچھ امور کے بارے میں رہنمائی عطا ہوگی. اس تھوڑی سی تمہید میں آخری نقطہ یہ ہے کہ سورۃ النساء کا جو نزول ہے یہ کافی عرصے پر محیط ہے. ایک رائے کے مطابق 3 ہجری میں بھی، 4 ہجری میں بھی، اور 5 ہجری میں بھی جو آیات آئی ہیں وہ اس سورہ نساء میں موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو. یہ خطاب سارے انسانوں سے ہو رہا ہے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ یہ آیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے کے موقع پر تلاوت فرماتے تھے. پہلی آیت آل عمران کی 102، پھر یہ آیت نساء کی پہلی آیت، اور سورہ احزاب کی آیت 70 اور 71. یہ چار آیات کئی خطبات کے موقع پر اور نکاح کے خطبے کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے. یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے انسانو اپنے رب کی نافرمانی سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا. وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھیلا دیے زمین پر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں. سب کا خالق ایک اللہ، سب کے اولین والدین آدم اور حوا علیہ السلام. یہ دو باتیں سارے انسانوں میں مشترک یعنی کامن ہیں، ورنہ سب کا رنگ، نسل، زبان، حتیٰ کہ مذہب اور خطے بھی الگ الگ ہیں، مگر عالمگیر سطح پر سب میں دو باتیں مشترک ہیں، ایک اللہ سب کا خالق اور آدم و حوا سب کے اولین والدین. اس بنیاد پر ایک یونیورسل برادرہڈ، ایک عالمی بھائی چارے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، یہ الفاظ نکاح کے موقع پر بھی بڑے ریلیونٹ ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو آدم و حوا کی بیٹی اور بیٹی کے درمیان، ایک بیٹے اور بیٹی کے درمیان رشتہ طے پا رہا ہے، اور یوں نکاح کے ذریعے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس آیت میں دو مرتبہ تقوی کا ذکر ہے. پہلے آیا تھا اتقوا ربکم، رب کا تقوی اختیار کرو، اب آ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو. الذی تساءلون به والارحام، جس کے نام میں تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو. دو باتیں، اللہ کا نام لے کر حقوق مانگتے ہو. گھروں میں اگر تو بڑوں کی مانی جائے، اب تو آزادی کے چرچے ہیں نا، इट्स माय स्टाइल, इट्स माय चॉइस, मेरी मर्जी ना। अगर घरों में बड़ों को कोई वेटेज या वैल्यू दी जाए तो हमारी रिवायात रही हैं कि बिल्कुल आखिर में घर में घटपट होती तो घर वाले बड़े समझाने के लिए कहते खुदा के वास्ते पास आ जाओ, अल्लाह का खौफ करो, यही है ना। तो अल्लाह के नाम की लाज रखोगे मामला ठीक रहेंगे। निकाह भी करते तो अल्लाह का नाम लेते हो ना, तो मामलात जिंदगी में अल्लाह के नाम की लाज रखोगे मामला ठीक रहेंगे। और वल अरहाम, रहमी रिश्तों का ख्याल रखो, किनशिप, ब्लड रिलेशंस, खूनी रिश्ते, और ये कता रहमी से बचो। अल्लाह का हुक्म है, हदीस में आता है जिसको हम कहते हैं ना रहमी रिश्ता, ये रहम का लफ्ज अल्लाह फरमाते बुखारी शरीफ की हदीस से कुदसी, ये रहमान से बना। अल्लाह फरमाते लफ्ज रहमान से डिराइव हुआ है, बना है। जो इसको जोड़ेगा अल्लाह फरमाते मैं उसको जोड़ूंगा, और जो इसको तोड़ेगा मैं उसको तोड़ कर रख दूंगा। अल्लाह अकबर। ये रिश्ते जो घरों में हैं, रहमी रिश्ते, करीबी रिश्ते, बहन भाइयों का रिश्ता है, चचा भतीजे का रिश्ता है, मामू भांजे का रिश्ता, ये करीबी रिश्ते जहां महरम का भी मामला आ जाता है, इनकी कदर करने को कहा गया, इनको जोड़ने को कहा गया और इनके तोड़ने से मना किया गया। हदीस बच्चों को भी याद है, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, क़ता ताल्लुक ही करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये दीन इतना प्यारा कि इन रिश्तों के मामलात को जन्नत जहन्नम से जोड़ रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगेबान है। रिश्ते जब तय होते हैं, निकाह जब होता है, उस मौके के एतबार से हम तशरीह करते हैं, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगेबान है। अल्लाह शौहर को भी देखता है, बीवी को भी देखता है, सास को भी देखता है, ससुर को भी देखता है, नंद को भी देखता है, भावच को भी देखता है, अल्लाह दामाद को भी देखता है, अल्लाह बहू को भी देखता है। हम सब ये यकीन रखें कि अल्लाह हमें देख रहे हैं तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमारे घरों के नक्शे बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगेबान है। وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب, और यतीमों को उनके माल अदा करो और अपनी रद्दी चीज को उनकी उम्दा चीज से न बदलो। ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم, और उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर न खाओ। إنه كان حوبا كبيرا, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। यतीमों के बारे में भी सूरत में रहनुमाई आई कि इनका माल उनको दे दो और रद्दी शय को उनकी उम्दा चीज से ना बदलो। ये नहीं कि तुम्हारी रद्दी उनको देकर तुमने उनका अच्छा अपने पास रख लिया, हाँ जी बॉटम लाइन तो मैंने पूरी कर दी, इतने कपड़े थे, इतना इतने ये थे, इतने ये आइटम थे, बॉटम लाइन तो पूरी कर दी। हु आर वी प्लेइंग विथ, किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। वी कैन नॉट प्ले विथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी कैन प्ले विथ ईच अदर, बट वी कैन नॉट प्ले विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता भाई, अल्लाह को जवाब देना है। और उनका माल अपने माल के साथ मिलाकर न खाओ। इन्नहु काना हुबन कबीरा, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। वो इन खिफ्तुम अल्लाह तो कुसितु फिल यतामा, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के मामले में इंसाफ न कर सकोगे। यहां यतामा से मुराद यतीम लड़कियां, यही अम्मा आयशा रदी अल्लाह तआला की अनहा की तफसीर है। इसी सूरत में आयत नंबर 127 में हम पढ़ लेंगे, ये यतीम लड़कियों के बारे में समझाया जा रहा है। फरमाया वइन खिफ्तुम अल्लाह तुक्सितु फिल यतामा, और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम लड़कियों के मामले में इंसाफ न कर सकोगे, फनकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई, तो जो दूसरी औरतें तुम्हें पसंद आए उनमें से निकाह कर लो। मथना व सुलासा व रुबा, दो दो, तीन तीन या चार चार। बस जैसे ही ये जुमला आया और इस्लामोफोबिया वालों की बम्बार्टमेंट शुरू, अपनों की भी बम्बार्टमेंट शुरू। समझे बात को, पहली बात, उस माशरे में जहां कुरान पाक नाजिल हो रहा है, यतीमों के साथ जुल्म होता था, हमारे यहां भी होता है। यतीम लड़कियों के साथ क्या जुल्म होता था? जिसकी सरपरस्ती में आ जाती यतीम बच्ची, वो घर वाला निकाह कर लेता, इसका मेहर तो देना नहीं पड़ेगा, माल भी हड़प कर लूंगा, पूछेगा कौन, ये जुल्म था। तो फरमाया जा रहा है अगर ये अंदेशा है कि तुम अदल नहीं कर सकोगे यतीम लड़कियों के बारे में और उनके साथ भला मामला नहीं कर सकोगे, तो इनसे निकाह ना करो। बाकी तुम्हें जो औरतें पसंद आए उनमें से दो दो, तीन तीन, चार चार, यानी मैक्सिमम एट अ टाइम चार निकाहों की इजाजत अल्लाह ने मुसलमान मर्द को दी है। एक तो यतीम लड़कियों का मामला, दूसरी बात ये उमूमी मामला भी है कि जो औरतें तुम्हें पसंद आए निकाह कर सकते हो दो तीन या चार की हद तक, ये इजाजत है भाई। पिछली शरीयतों को देखें, पिछली किताबों को देखें, वहां कोई तादाद नहीं थी, लिमिट नहीं थी। अरब के माशरे को देखें, जितने चाहते निकाह करते थे। इस्लाम ने पाबंदी लगा दी, मैक्सिमम कितना, चार। आगे शर्त अभी आ रही है, क्या, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، یا وہ کنیز جن کے تم مالک ہو۔ کنیزوں کا معاملہ وقتی نوعیت کا ہے، پانچویں پارے کے شروع میں ذرا سا ذکر کر دیں گے، علم میں اضافہ ہوگا، فائدہ کچھ نہیں ہے، ابھی کوئی غلاموں کنیزوں کا معاملہ نہیں ہے، علم میں اضافہ ہو جائے گا، بعد کی بات ہے۔ اب آئیے نکاح کے اوپر۔ تو اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم ان بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ عدل کی شرط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے۔ اچھا، اجازت کس نے دی ہے؟ بولے اللہ تعالی نے نا، تو اب اعتراض کرو، پھر کرو اللہ پر اعتراض، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کھلواڑ بنا کر رکھا ہوا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ مغرب کے معاشروں میں 100-100 عورتوں کے ساتھ ایک بندے کے تعلقات ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں، گندگی کا ڈھیر۔ برطانیہ کے اندر 14 سال کا لڑکا 9 سال کی لڑکی، زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، پوری اسٹیٹ کی سطح پر اخبارات میں ہیڈنگ آئی، اس کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے، اس حرام سے پیدا ہونے والے بچے کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے، اس پر کسی کو تکلیف نہیں۔ اور اللہ اگر اجازت دے تو منہ کھولتے، مسلمان منہ کھولتے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور رسول اللہ نے بھی نکاح کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو زیادہ کی اجازت اللہ نے دی تھی، سورہ احزاب میں پڑھیں گے۔ ہاں، سمجھیں اس بات کو، بٹ نیچرل، کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی نکاح میں ایک بیوی ہے، معذوری آ گئی ہے، کوئی اور مسئلہ آ گیا ہے، اب کیا کرے، فارغ کرے اس کو، طلاق دینا آسان کام ہے؟ نہ، اس کو بھی پروٹیکشن ملے اور شوہر کی بھی فطری خواہش پوری ہو جائے، دوسرا نکاح کر لے، عدل کے ساتھ کرے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ ایسے ہی جنگی حالات ہو جاتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، تو کیا بیوہ عورتوں کا نکاح نہیں ہونا چاہیے؟ ان کو پروٹیکشن نہیں ملنی چاہیے؟ غور کرے، اس طرح بہت سارے امکانات ہیں۔ پھر گلوبلی اگر دیکھ رہے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں۔ پاکستان 45% مرد ہیں، 55% عورتیں، کم و بیش 1% کا پلس مائنس ہو سکتا ہے۔ سارے مردوں ساری عورتوں کا نکاح ہو جائے تب بھی کچھ عورتیں بچی رہیں گی نا، تو کیا بہتر ہے ان کے لیے، لٹکتی رہیں، بھٹکتی رہیں، پچھتی رہیں؟ نہ، ایک مرد کی پروٹیکشن مل جائے تو دوسرے نکاح، تیسرے نکاح، چوتھے نکاح کی گنجائش موجود ہے۔ اجازت ہے، حکم نہیں ہے بھائی، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اور عدل کی شرط کے ساتھ ہے۔ باقی عدل پر بعد میں اور باتیں بھی میں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ لوگوں کو بس یہی نظر آتا ہے، ذرا کسی کی دیکھ تو نے، دو ہیں، یہ عدل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ او بھائی، ایک کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، اولاد ہے اس میں بھی عدل کرنا ہے، سبارڈینیٹس ہیں ان سے بھی عدل کرنا ہے، اپنا جسم ہے، خدا کی قسم اس کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، اس کو بھی آرام دینا ہے۔ عدل صرف دو بیویوں کے درمیان تھوڑی، یہ بات کسی اور موقع پر آ جائے گی۔ یہ اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 کی میکسیمم حد لگائی ہے، اور اس کی ضرورت اور حکمتیں ہوا کرتی ہیں، اور عدل کی شرط کے ساتھ ہے۔ ذالک ادنا الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصافی اور ایک ہی طرف جھک جانے سے بچ جاؤ، کہ ایک ہی طرف لٹک گئے دوسری بیچاری لٹکتی رہ جائی اور لگے کہ ہے ہی کوئی اس کا کچھ نہیں۔ نہیں، عدل کی شرط کے ساتھ گنجائش دی گئی ہے۔ اور عدل بھی کہاں ہے؟ ظاہر کے معاملات میں۔ قلبی معاملہ، وہ جھکاؤ ہو سکتا ہے کسی کی طرف، حضور فرماتے تھے عائشہ سے محبت زیادہ ہے مجھے رضی اللہ تعالی عنہا، مگر ظاہری امور میں سب کے ساتھ عدل کا معاملہ حضور نے تمام ازواج کے ساتھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی اور ایک ہی طرف جھک جانے سے بچ جاؤ۔ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ یہ عورت کا حق، یعنی بیوی کا حق، اور شوہر کے ذمے فرض ہے۔ سنیں، فرض ہے اور قرض ہے۔ اگر ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کے مال میں سے پہلے بیوی کا مہر بطور قرض ادا ہوگا، ذہن میں رہے۔ اور یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے، اچھی طرح سنیں۔ مسند احمد کی روایت، جس نے کوئی مہر طے کیا، یعنی شوہر نے جس نے کوئی مہر طے کیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ قیامت کے دن زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا اللہ کے سامنے، ڈنڈیاں مارتے ہیں لوگ اس کے اندر، لاکھوں لگاتے فضولیات پر، مہر ادا نہیں کرتے، ظلم ہے، زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ وہ حضور نے فرمایا، جس نے کوئی مہر کم یا زیادہ طے کیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں، وہ زانی کی حیثیت میں پیش ہوگا۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے کتاب و سنت کی تعلیم میں۔ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو۔ ہاں، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دے, فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, تو اسے خوشگوار سمجھ کر مزے سے کھاؤ. ترجمہ تو یہی بنے گا. کیا مطلب؟ اگر بیوی خوشی خوشی کچھ چھوڑ دے, آپ نے لاکھ طے کیا, کہہ دی چھ 50 آپ مجھے نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں, تو کھاؤ اسے خوشگوار سمجھ کر. مگر ایک بات ذہن میں رکھیں, جیسے علماء وراثت کے مسئلے میں بتاتے ہیں نا, وہ جی میں نے بہن نے معاف کر دیا ہے جی. اچھا بیٹا کہ پہلے کیش کر کے بہن کے ہاتھ میں دو پورا کیش, جائیداد ہے تو ذرا بہن کے نام کر دو, اب پوچھو بہن تمہیں دیتی ہے کہ نہیں. جیسے وہاں مسئلہ علماء سمجھاتے وراثت کے معاملے میں, یہاں بھی سمجھیں, لاکھ طے کیے ہاتھ میں دے دیں. یہ جو ہماری بر صغیر کی ایک ذہنیت ہے نا مردوں کی, ہم ذرا پاور میں ہیں, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, عورت جوتی کی نوک پر ہوگی اور معاف تو کر ہی دیا اس نے, نہیں ہوتا معاف. باہمی رضا اس کی فری ول سے ہو تو ٹھیک ہے, مگر یہ جبر ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, اس جبر کے تحت سمجھنا کہ معاف ہو گیا, نہیں, ہاتھ میں دے دو بھائی, پھر دیکھو مرضی سے واپس کر دے, تو کھاؤ خوشی خوشی, خوشگوار سمجھ کر مزے سے کھاؤ. حاصل کلام, بیوی چاہے تو کچھ حصہ چھوڑ سکتی ہے, ویسے ہی معاف کر سکتی ہے, گنجائش ہے. اب یتیموں کے بارے میں ہدایت, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا سہارا بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ, اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور انہیں پہناؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ان سے اچھی بات کہو. یتیم تمہاری کفالت میں آ گیا, چھوٹا ہے بچہ بچی, اور ابھی اس کا مال تمہارے کفالت میں آ گیا, تمہاری ذمہ داری میں آ گیا, تو اس کے حوالے ابھی نہ کرو, کھلاؤ پلاؤ, لیکن مال حوالے نہ کرو جو اللہ نے زندگی گزارنے کا سہارا بنایا. کیا مطلب؟ مال حلال سے ملے اللہ کی نعمت ہے, ضائع نہیں ہونا چاہیے. مال اللہ کی نعمت اگر حلال سے ملا ہے, اس کو ضائع نہ کرو. ابھی یتیم کے حوالے نہ کرو, وہ اپنے صحیح غلط کے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہاں, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ان سے اچھی بات کہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ اپنی یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اس عمر کو پہنچ کر کچھ شعور تو آ جاتا ہے نا, خرید و فروخت کے اعتبار سے, ڈیسیشن میکنگ کے اعتبار سے کچھ شعور آ جاتا ہے, تو ان کو آزماتے رہو, کچھ پیسے دے کے سودا منگوا لو, کچھ پرچیزنگ کروا کے چیک کرو اس کو سمجھ بوجھ ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو اگر تم ان میں سمجھ بوجھ پاؤ تو انہیں ان کے مال لوٹا دو. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا, اور ان کے مال فضول خرچی کرتے ہوئے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں. ایک تو جب سمجھ بوجھ کے قابل ہو جائیں ان کا مال ان کے حوالے کر دو, ایک بات, اور دوسری بات, جلدی جلدی ہڑپ نہ کرو, بیجا نہ اڑاؤ کہ ان کے بڑے ہونے پر تو یہ مال کا تقاضا کریں گے تو چھوٹے تو اڑا دو. نہیں, اڑانا مت, جواب دینا اللہ تعالیٰ کو. ومن کان غنیاً فلیستعفف, اور یتیم کا جو ولی مالدار ہے تو اسے چاہیے کہ بچتا رہے. ولی کون؟ جس کی کفالت میں یتیم آ گیا. اگر اللہ نے اس کو مال و دولت دے رکھا ہے تو اس کے مال کو ٹچ بھی نہ کرے. کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس والی بات. ومن کان فقیراً فلیأکل بالمعروف, اور جو ولی محتاج ہے تو اسے چاہیے کہ وہ معروف طریقے کے مطابق کھائے. اگر ایک بندہ بیچارہ خود غریب ہے اور اس کی کفالت میں یتیم آ گیا تو وہ بقدر ضرورت استفادہ اس کے مال سے کر سکتا ہے, اللہ نے آسانی دی ہے. اور دل میں مفتی بیٹھا ہوا ہے بھائی, حدیث میں استفتی قلبک, اپنے دل سے پوچھو, اندر سے جواب آئے گا کہاں میں حدود کو کراس کر رہا ہوں. اور سب سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھو تو معاملات ٹھیک چلیں گے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, پھر جب تم ان کے مال ان کی طرف لوٹاؤ تو ان پر گواہ بنا لیا کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے, کل اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, مردوں کے لیے اس ترکے میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ, خواہ وہ ترکا تھوڑا ہو یا زیادہ. نَصِيبًا مَّفْرُوضًا, اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے. یہ آئی ایک بڑی بھاری بات. ہمارے معاشرے کے لوگوں پر بھاری، بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے نمازی، متقی، پرہیزگار، حاجی، عمرہ کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، غریبوں کو دیگے چڑھا کر کھانے کھلانے والے، ادھر آ کر بڑا مسئلہ ہے بھائی، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیوہ کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، بھاوج کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ آگے اور تفصیل آئے گی، مردوں کے لیے بھی حصہ مقرر، عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر، اور نصیبہ مفروضہ، مفروضہ فرض سے ہے، اوبلیگیٹری، یہ حصے اللہ نے لازم کیے ہیں، مردوں کا بھی حصہ وراثت میں اور عورتوں کا بھی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہوں غیر وارث قرابت دار اور یتیم اور محتاج، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، کچھ ایسے لوگ آ گئے جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، تو جن کو مل رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کا تو کوئی حصہ نہیں ہے، مگر مرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق تھا، کوئی رشتہ تھا، کوئی دوستی تھی، کوئی تعلق داری کا معاملہ تھا، ان کو بھی کچھ دے دو اور اچھی بات کہو۔ البتہ جن کو حصہ ملا وہ اپنے حصے میں سے دیں گے، سب اتفاق کر کے دے دیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹیکنیکل مسئلہ، اگر وارثوں میں نابالغ بچے اور بچیاں ہیں ان کے حصے کو ٹچ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ بالغ ہو کر اپنی فری ول سے نہ دیں کسی کو، نابالغ بچوں اور بچیوں کے معاملے کو ٹچ نہیں کیا جائے گا۔ باقی جن کو ملا تو کچھ، اگر ایسے دوست احباب آ گئے میت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا وراثت میں حصہ نہیں، کچھ دے دو، تو جن کو ملا وہ اپنے حصے میں سے دے، کوئی حرج نہیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اب بڑا اپیلنگ انداز ترغیب کا یتیموں کے بارے میں، اور اس کے بعد بڑا تھریٹ والا انداز، دھمکی آمیز انداز یتیموں کے ساتھ معاملہ کرنے کے تناظر میں، ایک ترغیب ہے اور ایک ترہیب ہے، ایک اپیل کا انداز ہے اور ایک تھریٹ کا انداز ہے۔ یتیم اتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ اتنے انداز سے سمجھا رہا ہے اس کے بارے میں، اللہ اکبر۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ یتیموں کے معاملے میں لوگ ڈریں کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے تو وہ ان کے بارے میں کتنے فکر مند ہوتے۔ تم سوچو، تم آج انتقال کر جاؤ، تمہارے بچے چھوٹے اور کمزور ہوں، تو تمہاری فکر مندی اور چاہت کیا ہوگی؟ کوئی ان کو سینے سے لگا لے، ان کے سر پر دست شفقت رکھ دے، یہی نا؟ تو آج تمہارے سامنے کوئی بچے یتیم ہو گئے، سبحان اللہ، کیا اللہ کا پیارا انداز ہے۔ آج اگر تمہارے سامنے کوئی بچے بچیاں یتیم ہو گئے، تم ان کے سر پر دست شفقت رکھو، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ جو بہتر سلوک ہو سکتا ہے کرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو انہیں چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈریں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں۔ ایک دل سے بات سنیے، حضور نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رحمت للعالمین ہے، ان سے بڑھ کر کون سمجھے گا کہ یتیم پر کیا بیتتی ہے، اللہ اکبر۔ اب حضور کی حدیث سنیے، سنن ابن ماجہ میں آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہوتا ہے۔ کسی نے آ کر کہا حضور دل میں سختی آ گئی ہے، اور یہ آج ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے البقرہ میں پڑھا آیت 74 میں دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سخت ہو جاتے ہیں۔ حضور دل سخت ہو گیا ہے، کچھ علاج بتائیے۔ حضور نے فرمایا جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارے دل کو نرمی عطا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اور کلائمیکس کیا ہے؟ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ اور اپنے مبارک ہاتھ کی دو انگلیاں ملا کر دکھایا، حضور کا مبارک ہاتھ اور حضور کے مبارک ہاتھ کی دو انگلیاں حضور نے ملا کر دکھایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جنت میں ہوں گے۔ تو جہاں موقع ملے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، جو موقع جس قدر ان کے ساتھ اس سے سلوک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے، جہنم کی آگ میں جلیں گے یہ لوگ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ ہے ترہیب، ہاسے ترہیب کا انداز، تھریٹ کا انداز، جو یتیم کا مال ہڑپ کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے ہمارے شہر، ہمارے ملک میں، بھائی کا انتقال ہوا بچوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا, بھتیجیوں کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا, ہڑپ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جا کے سمجھتے کہ عمرہ کریں گے تو بلیک وائٹ ہو جائے گا, حج کریں گے تو بلیک وائٹ ہو جائے گا. دس کین ناٹ بی دا کیس. یہ یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں, بھڑکتی ہوئی آگ میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. یہ پہلا رکوع ہوا عورتوں کے بارے میں رہنمائی, بیویوں کے بارے میں رہنمائی, ترکے کے بارے میں رہنمائی, یتیموں کے بارے میں رہنمائی. اب دوسرا رکوع ہے اور بڑا جامع مقام قرآن پاک کا. اگلی جو دو آیات آ رہی ہیں, آیت نمبر 11 اور 12, وراثت کے حوالے سے احکامات کا بیان, اور ہے یہ بڑا پیچیدہ علم. مدارس میں بھی خاص خاص مفتیان کرام ہوتے ہیں جو علم الفرائض, یہ جو وراثت کے احکامات ہیں علم الفرائض اسے کہتے ہیں, وہ پڑھاتے ہیں. تو بہرحال دو آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جامعیت کے ساتھ کہیے وراثت کے مسائل کو بیان فرمایا, اور اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اہل علم نے. وہ تو ٹیکنیکل مسائل ہیں, جب معاملہ پیش آئے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو شرعی مسئلہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دو تین اصولی باتیں سمجھ لیجئے. یہاں ابھی آیت نمبر 11 اور 12 میں ہم پڑھیں گے ماں باپ کا حصہ, اولاد کا حصہ, بیوی اور شوہر کا حصہ, بہن بھائیوں کا حصہ. قرآن پاک پڑھ جائیے, نماز کی رکعتیں قرآن پاک میں نہیں ملیں گی, فجر کی 2 ظہر کی 4 قرآن پاک میں نہیں ملیں گی, احادیث میں ملیں گی. لیکن کس کا کتنا حصہ ہے اللہ نے خود قرآن پاک میں بتا دیا اگلی دو آیتوں میں. امپورٹنس کو دیکھیے. اگلی بات, یہ فرض ہے. جیسے آیت نمبر 7 میں آیا مفروضہ, یہ اللہ تعالی کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. یہ آیت نمبر 11 میں بھی آئے گا, یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. اسی لیے اس کے علم کو انہیریٹنس کے علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. اگلی بات, کچھ ترتیب ہے وہ بنیادی اصول ذہن میں رہے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, مال کو چھوڑ کر گیا ہے, سب سے پہلے اس کا کفن, دفن, اس کے اخراجات. تیجے 40ویں کی بریانی اور قورمے نہیں, پورے محلے کا کھانا نہیں, پورے قبیلے کا کھانا نہیں. غلط, بالکل غلط. صرف اس کا کفن دفن, یہ اخراجات, قبر بھی پرچیز کرنا پڑتی ہے, یہ اخراجات. ہاں بیٹے گھر والے کر لیں ٹھیک, مگر پہلا خرچہ اس کے مال میں سے ہی نکالا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا ہوگا, اور اگر بیوی کا مہر نہیں دیا تھا تو وہ قرض ہے, پہلے وہ ادا ہوگا. قرض پہلے ادا ہوگا. اب اگر بچے گا تو اگر کوئی وصیت ہے اس پر عمل ہوگا, اور بچے جو مال ہے اس کی ایک تہائی کی حد تک وصیت پر عمل ہو سکتا ہے. وصیت غیر وارث کے لیے ایک تہائی, یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آئے ہیں, وصیت پر عمل ہوگا. اب جو بچے گا یہ ترکہ ہے, یہ تقسیم ہوگا جو اللہ نے حصے بتائے ہیں. تو نمبر 1 کفن دفن کے اخراجات, نمبر 2 قرض کی ادائیگی, نمبر 3 وصیت پر عمل, اور نمبر 4 اب جو بچا وہ ترکہ, یہ تقسیم ہوگا ورثاء میں. اور کوشش کریں مسئلہ پیش آئے تو علماء سے معلوم کریں. اب جو آپ کے سامنے میں ترجمہ کر رہا ہوں اگلی دو آیات کا, بڑے گہرے مسائل تو وہ ہمارے علم میں بھی نہیں, وہ علماء کا خاصہ, مفتیان کرام کا خاصہ. لیکن جو پہلی مرتبہ سنتے ہیں نا, بس وہ سن کے چلتے رہے آگے, ٹھیک ہے. کچھ اشارے میں کروں گا اور بس. باقی مسئلہ پیش آئے علماء سے پوچھیں, تفاصیل جاننا چاہیں تفاسیر میں دیکھ لیجیے گا, تفاصیل جاننا چاہیں تو تفاسیر میں دیکھ لیجیے گا, کمنٹریز آف دا قرآن. فرمایا, اب بات آ رہی ہے والدین اور اولاد کے حصے کے تعلق سے. پہلے یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں وصیت فرماتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے. چلو بھائی, یہ جملہ بھی آتا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں سنو, عورت پر شریعت میں کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے, مرد پر ہے. آج جو کسی کا بیٹا ہے وہ شوہر بھی ہوگا, اس کی بیوی بھی اگر ہوگی تو اخراجات, بچے بھی ہوں گے تو اخراجات. تو اول تو بیوی پر کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے, عورت پر کفالت کی ذمہ داری نہیں, ملنا ہی نہیں چاہیے اس کو, لیکن نہیں, اللہ نے دیا ہے. مگر مرد کو عورت سے ڈبل, کیوں؟ مرد پر ذمہ داری زیادہ. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, کہ بیٹے کے لیے دو بیٹیوں کے برابر حصہ ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, پھر اگر صرف یہ دو یا دو سے زائد بیٹیاں ہوں، فلہن ثلثا ما ترک، تو جو ترکہ میت نے چھوڑا ان کے لیے اس کا دو تہائی ہے، 2/3۔ اگر دو یا دو سے زیادہ فقط بیٹیاں ہیں تو میت نے جو ترکہ چھوڑا ان کے لیے اس کا دو تہائی۔ وہ ان کانت واحدتن فلہن نصف، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے نصف ہوگا ترکے کا، یعنی آدھا۔ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا، اور دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں تو دو تہائی۔ جب اتنا کہتے نا اتنا، 2/3، 1/2، تو بچتا ہے، جو بچتا ہے تو وہ دوسرے ورثا کو جاتا ہے۔ اب ایک ٹیکنیکل بات، بیٹی ایک ہی ہے تو اس کے لیے آدھا ہوگا، امت میں اجماع ہے، اگر کسی کا ایک ہی بیٹا ہو تو پورے کا پورا اس کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ باقی تفصیلات علماء سے پوچھئے گا، اور بھی ہیں۔ ولی اب وہی لکلی واحد منہما السدس، اور میت کے ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، مما ترکا، اس میں سے جو میت نے چھوڑا، ان کان لہ ولدن، اگر اس میت کی اولاد ہے۔ اگر میت کی اولاد ہے تو ماں اور باپ دونوں کے لیے 1/6 1/6، یہاں برابر کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اب جو بچے گا وہ اولاد میں جائے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوئے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہوگا 1/3۔ اگر میت کی کوئی اولاد نہیں تو اماں کا کتنا ہے؟ 1/3۔ کتنا بچا؟ 2/3۔ وہ کدھر جائے گا؟ ابا کی طرف۔ یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور پھر اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ اگر مرنے والے کے بھائی ہیں تو اماں کا کتنا ہوگا؟ چھٹا، 1/6۔ کتنا بچا؟ 5/6۔ وہ ابا کا ہو جائے گا۔ کیوں بھائی؟ جب کل ابا کا انتقال ہوگا تو بھائیوں کو مل جائے گا ابا کے بیٹے ہونے کے ناطے۔ تو اگر اس کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ 1/6، یعنی 5/6 ابا کا ہوگا۔ من بعد وصیت یوصی بها او دین، یہ تقسیم ہوگی اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مرنے والا کر گیا، یا اس کے قرض ادا کرنے کے بعد۔ میں نے وصیت و قرض کا آپ کو بتایا تھا نا، اچھا آپ دیکھیں، یا وصیت کا ذکر پہلے یا قرض کا؟ وصیت کا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ قرض پہلے۔ تو یہ میں نہیں بتا رہا، یہ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ تو پھر قرآن میں وصیت کا ذکر پہلے کیوں؟ سنیے، جس کا تو قرض ہے وہ چھوڑے گا؟ وہ تو آ جائے گا، گھر کے چکر لگائے گا۔ اور جس کے بارے میں وصیت کی اس بیچارے کو شاید پتا بھی نہ ہو، مرنے والے نے جس کے بارے میں ول لکھوائی ہو، وصیت کی ہو، اس غریب کو شاید پتا بھی نہ ہو۔ تو اس کی اہمیت کا اظہار کیا ہے اللہ نے وصیت کا ذکر پہلے فرما کر۔ حالانکہ ترتیب کیا ہے؟ کفن دفن، پھر قرض، پھر وصیت، پھر ترکے میں حصے تقسیم ہوں گے، لیکن وصیت کی اہمیت کے اظہار کے لیے وصیت کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا۔ آگے بھی یہ ترتیب آئے گی۔ مم بعد وصیت یوصی بها او دین، یہ تقسیم ہوگی اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مرنے والا کر گیا، یا اس کے قرض ادا کرنے کے بعد۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ تو فرمایا فریدتا من اللہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اسی کے مطابق تقسیم کرو۔ اللہ خالق اور پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا مدبر، انتظام فرمانے والا، وہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا پہنچنا چاہیے۔ فریدتا من اللہ، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تو ہوا والدین اور اولاد کا ذکر۔ اب آ رہا ہے زوجین کا بیان، پھر بہن بھائیوں کی ایک خاص قسم کا ذکر آئے گا، عرض کریں گے آگے انشاءاللہ۔ اب آ رہے ہیں شوہر بیوی کے تعلق سے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور اس ترکے میں سے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں تمہارے لیے نصف، یعنی آدھا ہے، 1/2۔ اِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَد، اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ تو اگر بیوی چھوڑ جائے کچھ ترکہ اور اولاد نہیں ہے تو تمہارے لیے آدھا، یعنی شوہر کے لیے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، تو تمہارے لیے چوتھائی ہے اس میں سے جو وہ چھوڑ جائیں۔ اگر اولاد ہوگی تو شوہر کو کتنا ملے گا پھر؟ 1/4۔ مِمْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو وہ کر گئیں یا ان کے قرض ادا کرنے کے بعد. یہ ترتیب پہلے بھی آ چکی. اب بیویوں کے لیے کتنا ہے؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور ان بیویوں کے لیے ان میں سے جو تم چھوڑ جاؤ چوتھا حصہ ہے. آدھا ہو گیا. بیویوں کے لیے کتنا؟ 1/4. اب ذرا دوسرا مسئلہ, کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں, 2-3, تو یہ 1/4 ان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اول تو کمی لوگوں کا معاملہ ہے, لیکن اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو یہ والا 1/4 ان میں اکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور ان بیویوں کے لیے اس میں سے جو تم چھوڑو چوتھا حصہ ہے. اِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدْ, اگر تمہاری اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, پھر اگر تمہاری اولاد ہو. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, تو ان کے لیے اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ آٹھواں حصہ ہوگا. یہ 1/8 رہ جائے گا اگر اولاد ہے. اور پھر وہ بات, اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو انہیں میں ایکول ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی. مِمْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ, اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم کر گئے یا تمہارا قرض ادا کرنے کے بعد. یہ تفصیل پہلے بھی وصیت و قرض کی آ چکی. اب آ رہا ہے بہن بھائیوں کا بیان. مگر ایک خاص بہن بھائی, کیا مطلب خاص بہن بھائی؟ وہاں عربوں میں شادیاں زیادہ ہوتی تھیں, تو ایک شخص ہے اس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں, تو اس اعتبار سے بہن بھائیوں کی اقسام بھی ہو جاتی ہیں. یعنی ایک تو سگے بہن بھائی ہیں, والد اور والدہ سیم ہے. پھر ایک شکل ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کی دو شادیاں ہیں, تو پھر کیا ہے, ایک بیوی سے بھی اولاد, دوسری بیوی سے بھی اولاد, تو ان میں ماں مشترک ہو جاتی ہے. تو جہاں ماں مشترک ہو جائے ان کو کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی. اخیافی بہن بھائی, ان کا مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. اور جو مشترک ہیں ماں باپ یا باپ مشترک بہن بھائی ہیں, ان کا مسئلہ اس صورت کے آخر میں بیان ہوگا. پریشان نہ ہو, جب مسئلہ پیش آئے گا تو آپ پریشان نہ ہو. دن رات علماء انہی مسائل میں بیچارے پریشان ہوتے ہیں, مطلب بڑے پیچیدہ مسائل, اس معنی میں کہہ رہا ہوں, وہ بتا دیں گے مسئلہ. صرف نقطہ کیا ہے, یہاں ماں شریک بہن بھائی اخیافی بہن بھائی ان کا مسئلہ ہے, اور اس صورت کے آخر میں باپ شریک بہن بھائی یا جو والدین سیم ہوتے ہیں دونوں, وہ بہن بھائی ان کا عینی اور علاتی کہا جاتا ہے. وہ آپ تفاسیر میں پڑھیے گا, وہ مسئلہ وہاں پر آئے گا. فرمایا, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ, اور اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم کرنی ہے کلالہ ہو, یعنی نہ اس کے والدین زندہ ہو نہ اولاد. یہ کلالہ اصطلاح ہے, نہ اوپر کوئی نہ نیچے کوئی, نہ ماں باپ ہے نہ اولاد, کلالہ. اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم کرنی ہے کلالہ ہو, وَلَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ, اور ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو, ایک کی بات ہو رہی, اور ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے, 1/6. اگر ایک بھائی یا بہن ماں کی طرف سے تو دونوں کے لیے 1/6. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ, پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے, 1/3 ان میں ایکول برابر برابر تقسیم ہو جائے گا, اور جو بچے گا وہ دیگر ورثاء میں اور آگے جائے گا, وہ علماء بتائیں گے انشاءاللہ جب مسئلہ پیش آئے گا. فرمایا, فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ, پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب ایک تہائی حصے میں شریک ہوں گے اس وصیت پر. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ, اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو کی گئی یا اس کے قرض ادا کرنے کے بعد, جبکہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو. یہ بات ہر جگہ اپلائی ہوگی. وصیت میں نقصان نہیں پہنچانا, یاد آیا, وصیت صرف غیر وارث کے لیے ہوگی, ایک تہائی کی حد تک ہوگی, غیر شرعی وصیت پر عمل نہیں ہوتا. یہ سب پر اپلائی ہوگا. غیر مضار, جبکہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو. وصیت من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. یہ ہے جو حساسیت سامنے آئی, یہ اللہ نے فرض کیا ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کی تاکید ہے, یہ اللہ کے احکام ہیں, اس کو سیریس لو. واللہ علیم حلیم, اور اللہ خوب جاننے والا نہایت حلم والا ہے. یہ آیت 11 اور 12 کا بیان مکمل ہوا. مختصر بات آگے اور عرض کرتے ہیں. یہ احکام وراثت کے کتنے اہم. فرمایا, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے, یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا, وہ اللہ اسے ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وذلک الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ وراثت کے احکامات یہ اللہ کی حدود ہیں. جو ان حدود کی پاسداری کرے، ان احکام پر عمل کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اس وراثت کے حکم کو اللہ جنت سے جوڑ رہا ہے. اس کے برعکس فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے تجاوز کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، خَالِدًا فِيهَا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِين، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. یہ وراثت کے احکامات اللہ کی حدود، اور جو ان حدود کی سے تجاوز کرے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے، اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابُ مُحِين، اور اس کے لیے ذلت آمیت عذاب ہے. اللہم انا نسألوک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تو جسے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ان احکام کو سیریس لینا چاہیے، ماضی میں کوتاہی ہو گئی ازالہ کر لیں، مسئلہ علماء سے معلوم کر لیں، لیکن آج معاملات کو ٹھیک کر لیں، ورنہ جنت اور جہنم کو ان احکامات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا. اللہ اپنے دین کی ہمیں سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.